بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گفتگو کے اختتام پر میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اس میں مبارک تاریخ کے حوالے سے بات کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس عنوان سے ہم نے کافی باتیں عرض بھی کر لی ہیں، گوش گزار بھی کر دی ہیں کہ خدا کی قربت بندوں کے حوالے سے اس کی کیا نوعیت ہے، بندوں کی قربت اللہ کے کی مناسبت سے اس کی کیا نوعیت ہے. تو آج آخری نشست میں ایک تو یہ کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے سوال زیادہ پسند کروں گا اگر کیے جائیں، اور ورنہ یہ کہ پھر ہم جیسا کہ فرمائش کی گئی تھی کہ کیونکہ ہم نماز میں سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، تو ان میں جو اسماء الہیہ بیان ہوئے ہیں ان کی نوعیتوں کو تھوڑا سا پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تذکر کے لیے دوہرا بھی لیا جائے. سورہ حمد پہ ابھی تک ہم نے تفصیلاً بات نہیں کی ہے، سورہ اخلاص پہ دوبارہ کر چکے ہیں. تو یہ کہ انشاءاللہ آج اس کو رکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس پورے نشستوں کے دوران جو سوالات ابھرے ہوں توحید کے حوالے سے، تو بہتر ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا سا ڈبیٹ یا ڈسکشن انیشیٹ کر سکیں تو وہ بھی اچھی بات ہے. اس میں مبارک قریب کے حوالے سے کیوں جو میرے ذہن میں آیا تھا اس پہ بات کرنے کا، وہ اس آیت نمبر سورہ بقرہ کی 186 کے حوالے سے بات ہے. اور اس میں اس آیت میں ہے بھی بہت ہی پرلطف طریقے سے اللہ کی قربت اور انسان کی قربت خدا کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے یا نہیں کہ یہ آیت نمبر 186 کی جو لوکیشن ہے، یعنی اس کی جو مقام ہے قرآن کریم میں، اس میں یہ خاص بات ہے. یہ میں آیت پڑھ دوں پہلے آپ کے سامنے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فانی قریب پس میں قریب ہوں، اجیب و دعوت الداع اذا دعانے، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب کہ وہ دعا کرے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس انہیں چاہیے کہ مجھے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. انتہائی حسین اس کے مطالب، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں گفتگو اس میں قریب کے ہوئے. تھوڑا سا ایک دو نکات، اس آیت کی جو لوکیشن ہے قرآن کریم میں، جگہ ہے یہ آپ کے ذہن میں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آیات روزہ کے بیچ میں، روزے کی آیتوں کے بیچ میں ہے. روزے کی آیتیں شروع ہوتی ہیں 183 سورہ بقرہ، 183, 84, 85, 87، ان چار آیتوں میں روزے کے احکامات اور مسائل ہیں، اور ان کے بیچ میں یہ آیت ہے 186 جس میں سوال و جواب ہے. یعنی اس سے بھی اگر اس ترتیب کو بھی ایک معنی پہنائے جائیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ خدا کی قربت کو حاصل کر سکے، خدا سے دعا کرنے کے قابل بن سکے. یہ ہے کہ اس آیت کے جو موقع ہے محل ہوئی عجیب کہ بالکل روزے کی آیتوں نے دونوں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے. پہلے تین آیتیں ہیں 83, 84, 85، اس میں روزے کے حکم ہے، اس کے بعد 87 اس میں حکم ہے، اور ان کے درمیان یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس آیت میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے صیغہ متکلم 5 یا 6 مرتبہ استعمال کیا ہے، عبادی میرے بندے، فَإِنِّي بس میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي مجھے قبول کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائیں. یعنی جو فرسٹ پرسن میں کلام ہے جس طریقے کا کلام آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں بہت کم ملے گا کہ جہاں پروردگار نے صیغہ واحد اور متکلم کے اعتبار سے بندوں سے کلام کیا. تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ روزہ اگر صحیح اپنی روح کے ساتھ رکھا جائے تو انسان کو خدا سے اس قدر نزدیک کر دیتا ہے کہ خدا اس سے فرسٹ پرسن میں کلام کرے اور قرب کے حوالے سے بھی یہ چیز ہم پہلے عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ سوال اور دعا کا فرق یہ آیت سمجھاتی ہے. اور سوال اور دعا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. سوال اور دعا کے اندر بیچ میں ایک گیپ آ رہا ہے, ایک چیز ہے, ایک قسم ہے جو سوال اور دعا کو کنیکٹ کر رہا ہے. وہ اسم کون سا ہے؟ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. سوال اور دعا کو کنیکٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ قریب, قرب. یعنی کہ سوال میں انسان کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اپنے مطلب کی طرف. اور دعا میں انسان کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ محبوب و مطلوب کی طرف. یہ فرق جو ہے نا قربت کا, کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو خدا سے قریب نہیں ہوتا اور جب دعا کرتا ہے تو خدا سے قریب ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے اصل میں سوال اور دعا ہے, کہ خدا کی قربت کے احساس کے ساتھ اس سے جو بات کی جائے وہ دعا ہے, اور اپنے مطلب کی قربت کے احساس کے ساتھ اس سے جو بات کی جائے وہ سوال ہے. اور جب انسان سوال کرتا ہے تو خدا نے اس کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا, لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو خدا نے اس کی قبولیت کا وعدہ اس سے پہلے کیا. ادعونی استجب لکم, یہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں اس کو تمہارے لیے قبول کروں. تو قبولیت دعا میں بیچ میں کوئی شرط ہے ہی نہیں.
نہیں,
انہیں نوعیت ہی مختلف, نوعیت کے اعتبار سے دو بالکل مختلف چیزیں ہیں.
انسان کی طرف
نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی تشریح جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مطلب کے لیے خدا کو چاہتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا کو ہی چاہیے. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے.
جی جی, مطلب
بہت کم جگہ پر آیا,
بہت کم جگہ پر آیا.
تو
اگر سوال میں ایسی بات ہے کہ ہم اپنے مطلب, ہمارا مطلب زیادہ پیش نظر ہے, تو پھر ہم ادھر دعا کیوں زیادہ نہیں کرتے؟ زیادہ تر دعا میں اسلوکا ہے.
جی ہاں, بالکل یہ بات آپ کی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اسلوکا یعنی سوال وہاں پر ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا, یعنی کہ دعا بیسیکلی ان مقامات پر لفظ آیا ہے کہ جہاں پر پیورلی قربت کی بات ہے. جیسے پھر میں اسی دعا کا حوالہ دوں گا, دعا ماہ رجب کا, اور اس میں یہ سوال اور دعا کا فرق جو ہے یہ بہت شروع میں ہی اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بھی بلاتا ہوں, کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان معانی کے وسیلے سے, ما یدعوک بھی جن کے وسیلے سے تیرے ولی امر تجھ سے دعا کرتا ہے. یعنی یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارا جو مرتبہ اور منزلت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم, یعنی مثال کے طور پر ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ قربتاً اللہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ ہم اگر بہت مخلص بھی ہیں تو ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ میری خامیاں دور ہوں. اور ایک جملہ مجھے کسی نے کہا تھا, مجھے بہت زیادہ اچھا لگا, کہ قربتاً اللہ نماز پڑھنا ان قربت اللہ کہنے کا حق سوائے پیغمبر کے کسی کو آئی نہیں. کیونکہ قربت اللہ یعنی کہ اب کہیں کہ میں اپنے کمال کو پا چکا اور اب اس نماز سے میرے ہدف اور میری نیت صرف قربت الہی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن خدا نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم کہو, حالانکہ تم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم اپنی خامیاں دور کرو اگر مخلص ہو تب, اور غیر مخلص کا تو کہنے کی ہے. اگر مخلص بندے ہو تب بھی تمہاری نماز تمہاری اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے, نہ کہ قربت اللہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر ہماری خامیاں دور ہوں تو ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے, اس معنوں میں کہہ لیجیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس نماز سے میرا مطلب کیا ہے؟ قربت الہی. کہاں ہے؟ اچھے سے اچھا بندہ ہی نہیں اس مقام پہ نہیں. تو یہ ہمیں اجازتیں ہیں اس قسم کی, اس ان چیزوں کی ہمیں اجازت دی گئی ہے, لیکن اصلا جو ہے وہ بات کی نوعیت مختلف ہے. اس میں ایک چیز اور بس آپ کی خدمت میں ایڈ کر کے پھر آگے بڑھیں کہ سب سے بہترین دعا جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ بہترین دعاؤں میں سے, سوال میں سے نہیں دعاؤں میں سے, وہ ہے درود. درود کیا ہے؟ اللہم فل فل یعنی وصال ملا پر, اے خدا تو محمد و آل محمد کے لیے اپنے قرب میں اضافہ کر یا قرب کر. یہ دعا ہے یہ یہ دعا ہے اور بہترین دعاؤں میں سے. اس لیے جب روایتوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ تم اپنے سوال کا آغاز اور اختتام درود پر کرو, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے سوال کو دعا میں لپیٹ دو شروع اور آخر. اور کیونکہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ دعا رد نہیں کروں گا کبھی تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ جب خدا اول و آخر کی دعا قبول کرے گا تو بیچ میں پائے جانے والے سوال کو بھی اس کے ساتھ قبول کرے گا. انہیں پروردگار کا یہ وعدہ نہیں کہ سوال قبول کروں گا, لیکن یہ وعدہ بلا فصل ہے بلا شرط ہے کہ دعا کو قبول کروں گا. واضح کیا تھا ہم نے, اور اس کا فرق یہی ہے کہ انسان اگر خدا کی وجہ سے کسی چیز کو مانگتا ہے, خدا کو مد نظر رکھتا ہے. آپ صحت مانگتے ہیں اس لیے کہ خدا تک پہنچائیں, یہ دعا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کو صحت دینے والا ہے اس لیے آپ خدا سے صحت مانگ رہے ہیں تاکہ آپ لائف انجوائے کریں, یہ سوال. دونوں صورتوں میں آپ خدا سے ہی مانگ رہے ہیں, لیکن ایک صورت میں آپ نعمت کو خدا کے قرب کے لیے چاہ رہے ہیں اور دوسری صورت میں آپ خدا کو نعمت کے لیے چاہ رہے ہیں. یہ فرق ہے. جیسے ہے نا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جو کچھ بھی مانگا اور چاہا صرف خدا کے لیے چاہا, کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے قابل اور اس کے بانڈ اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا. یہ قول جناب امیر علیہ السلام سے بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. یہ فرق قربت یعنی کہ اس کا کہ آپ کس روپ سے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے, تمام نعمتوں کے دینے یا نہ دینے کا اختیار اس پر ہے اس کے ایمان کے مطابق, اس لیے وہ دوسرے سے نہیں مانگتا خدا سے مانگتا. لیکن اس کا مطلوب کیا ہے؟ نعمت. دوسرا انسان وہ یہ کہتا ہے مجھے نعمت سے کوئی غرض نہیں, مجھے یہ نعمت صرف اس لیے, بلکہ یہ جملہ اور رفع بیان کرتے ہیں اپنے اس میں کہ کھانا یعنی کہ جو ان کے دستور العمل ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ کھانا بال لذت نہیں بلکہ بال قوت کھایا کرو. یعنی کیا مطلب ہو؟ کہ کھانا اس لیے نہیں کھایا کرو کہ اس سے لذت حاصل ہو, بلکہ کھانا اس لیے کھاؤ گے تاکہ تمہیں خدا کی اطاعت کرنے کی طاقت حاصل ہو. جب بھی کھانا کھاؤ تو یہ نیت کر کے کھاؤ. یہ فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سوال اور دعا یہ ڈفرنس. اور یہ بھی میں بات واضح رہے ذہن میں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہترین دعا کیا ہے؟ درود ہے. کیونکہ درود در حقیقت محمد و آل محمد کے لیے خدا کی قربت میں اضافے کی دعا ہے. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ان کے لیے اپنی قربتوں میں اضافہ کرو. اس سے اچھی دعا کوئی نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کیا موجود ہے, پائی جاتی ہے کہ جب آپ ان ہستیوں کے لیے خدا کے قرب کی تمنا کریں گے, اور اگر یعنی کہ اگر کیا بلکہ لازماً انہوں نے پھر جواب میں ہمارے لیے خدا کی قربت کی دعا کی, تو لازمی اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ اصول ہے کہ میں اگر آپ کو دعا دوں, آپ کے لیے اچھائی چاہوں, تو آپ بھی میرے لیے اچھائی چاہیں گے. تو جب ہم محمد و آل محمد کے لیے خدا کی قربت کی دعا کر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں, تو جواب میں وہ بھی ہمارے لیے خدا کی قربت میں اضافے کی تمنا کریں گے, اور ان کی دعا من مستجاب. اس لیے بہترین دعا درود جتنا پڑھا جا سکتا ہے. اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں سورہ اخلاص اور سورہ حمد کے اندر بیانات ہیں. سورہ اخلاص اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس میں تفصیل سے بات کی تھی, اور سب سے زیادہ ہم جس جگہ پر الجھے تھے وہ اس میں ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد, اور جہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہوا ضمیر نہیں ہے بلکہ اسم ہے پروردگار کا, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ امام باقر علیہ السلام کا قول کہ ہوا اسم ذات ہے. ہوا کے بارے میں دو باتیں خاص ہیں کہ اسم ذات ہے, اور اس کو اس انداز سے کیوں بیان کیا گیا ضمیر کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ اسم ذات مجھول مطلق ہے. یہ دو لفظ اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے بیان کیے تھے کہ اسم ذات مجھول مطلق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, کہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمیشہ جاہل رہا جائے گا. خدا کی ذات کا علم یعنی کہ کون سی کس چیز کی معرفت نصیب انسان ہوگی؟ اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہے. خدا نے اپنے اسم اور فعل یعنی اسماء جن میں صفات اور افعال ہیں ان کی معرفت اپنے بندوں کو عطا کی. اس میدان میں تم آگے بڑھ سکتے ہو, لیکن جس میدان میں پیش قدمی کرنا منع ہے یا بلکہ یوں کہیے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا بھی منع ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ مقام ذات. مقام ذات پروردگار تک جسے کہیں کہ پرندے کا پر مارنا اسے وہاں اجازت نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ مقام ذات مجبول مطلق, اور اس مقام ذات کی تجلی ہے اس میں ہوا. اس میں ہوا, اور اس کا سب سے خوبصورت جو نمونہ ہے وہ سورہ حشر کی آیت میں اور سورہ حدید کی آیتوں میں آتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا. یعنی کہ تجلی ہوا سے شروع ہو کر ہوا پر ختم ہو جاتی ہے, کہ جس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اسم پروردگار کی تجلی جو مقام ذات سے شروع ہوئی اور مقام ذات پر ہی ختم ہوئی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا. مقام ہویت کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کی اور بعض دیگر انبیاء اولوالعزم کی فضیلت قرآن کریم میں نظر آتی کہ ان کی نبوت یا بعض اوقات ان کے مقامات کا تعلق مقام ہوا سے نظر آتا ہے. جیسے پیغمبر اکرم کی رسالت کا جب ذکر آیا تو ارشاد ہوا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہو الذی, یعنی پیغمبر اکرم کی رسالت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ وابستہ ہے مقام ہویت سے. ورنہ زیادہ تر انبیاء کے بارے میں جب ذکر آئے تو قرآن کریم میں کیا الفاظ آئے؟ لقد ارسلنا نوحا ہم نے بھیجا نوح، جہاں پر یہ پلورل کا لفظ آتا ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام ابھی وہ ہے کہ جہاں پر اسماء کی کثرت ہے. جتنا جتنے اوپر چلتے چلے جائیں گے، اور آپ یاد کریں کہ جب یہ اسماء جس مقام پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مقام کون سا ہے؟
اللہ،
اس میں اللہ. تو اب سورہ اخلاص کیا بیان کرتا ہے کہ تجلی مقام ذات سے چلی، اور کس جگہ پر آئی؟ ہوا کے بعد کیا؟ اللہ. مقام ذات سے تجلی چلی اور مقام الوہیت تک آئی، وہ مقام جو اسماء حسنہ کے جمع ہونے کا مقام. مقام الوہیت سے تجلی نیچے کہاں تک، کہاں پر آئی؟ احدیت پر آئی، اور احد سے سمجھتا، اور پھر جیسا کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سمدیت کے بعد پھر سب پھیل جاتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ولایت ہے، کرامت ہے، کہ یہ سارے کے سارے اسماء کیا ہیں، یہ اسی سمدیت کے تابع ہیں. تو سورہ اخلاص کے اندر جو مقامات ہیں توحید کے، وہ انتہائی بڑا ہے، اور اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا. امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دور آخر میں خدا کے علم میں تھا کہ اقوام متعمقون، گہرائیوں میں اترنے والی قومیں پیدا ہوں گی، تو اللہ نے ان کے لیے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ اخلاص کو نازل کیا. یعنی کچھ کلام مقامات کلام الہی میں وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے ہیں بھی نہیں، وہ صرف ان کے لیے جن سے خدا خصوصیت کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس میں کوڈ ورڈز ان کے لیے، ان کے لیے کرا ہے سورہ اخلاص. اور اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے جو آپ کے جو محبوب ترین صورتوں میں سے قرآن مجید میں سورہ اخلاص تھی، کہ اکثر اوقات عام نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے. تو سورہ اخلاص کے اسرار و رموز بے انتہا زیادہ ہیں. مختصراً یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو چار اسماء ہیں، یہ اسماء ذاتی ہیں، اور دیگر تمام اسماء ان کے ماتحت ہیں، اور ان اسماء کی تجلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مقام ذات سے، مقام ہوا سے، مقام ہوا سے مقام الوہیت پر، مقام الوہیت سے احدیت، اور احدیت سے سمدیت، اور پھر وہاں سے نیچے کے تمام درجات پہ ان کا انتشار اور منتشر ہونا ہوتا ہے. سورہ حمد کے اندر اگر آپ دیکھیں کچھ معارف کو، تو ظاہر ہے کہ سورہ حمد میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مختصراً میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ کرتا ہوں. سورہ حمد کے بارے میں ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سورہ حمد در حقیقت ہے کیا؟ کیا ہے؟ خدا کا کلام بندے سے، بندے کا کلام خدا سے، کوئی اجتماعی دعا، کیا چیز ہے سورہ حمد؟ کل کل کا کل، یا شروع میں خدا نے اپنی حمد کی ہے، بعد میں انسان نے خدا کی سے دعا کی ہے؟ اس میں بات پہلی والی بات آپ کی صحیح ہے کہ سورہ حمد کل کا کل بندے کی مناجات ہے خدا سے، کلن کلن شروع سے لے کے آخر تک. اگرچہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا کا ہے، اور جہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے بندے میں کلام شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ حمد بسم اللہ سے لے کر اور وللین تک ایک بندہ خالص کی مناجات ہے خدا کی بارگاہ. اور سمجھ لیجئے کہ اگر، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے یہ 7 آیتیں تم کو عطا کی تامر اکرم، تو وہ بندہ یعنی مثل حضور یا ایسا کوئی انسان. جس طریقے سے تشیع میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات یہ بیان کرتی ہیں کہ ہر سورے کی بسم اللہ اس سورے کا جزء ہے، تو اسی طریقے سے بسم اللہ، یعنی سورہ حمد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں سب سے پہلا جو حرف ہے، جس کے بارے میں ہم وہ روایت بھی بہت زیادہ سنتے رہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو اس میں ہے وہ با میں ہے، اور نا نقطۃ تحت الباء. تو یہ با سے ابتدا ہوتی ہے. اس با کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ. اچھا، اس کے اندر رموز بہت ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز میں آپ کا عرض کروں کہ جیسے ہم انگریزی میں ایک پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں with. ایک جملہ ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹنگ ود ا پین. اس ود کے اندر کیا کیا معنی پوشیدہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹنگ ود ا پین، اس کا اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ اب آئی ایم رائٹنگ ود ا پین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے لکھنا شروع کیا تو قلم سے شروع کیا، جب تک میں لکھتا رہا تو قلم میرے ساتھ رہا، اور جب میں نے لکھنا قلم رکھا تو لکھنا ختم ہو گیا، ہے نا؟ آئی ایم رائٹنگ ود ا پین بھی یہی ہے نا، کہ لکھنا بغیر قلم کے ممکن نہیں ہے. جب تک آپ لکھتے رہیں گے تحریر، اس وقت تک قلم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے، اور جب آپ قلم رکھ دیں گے تو لکھائی ختم ہو جائے گی. تقریباً یہی معنی بے ہے، تقریباً یہی معنی جو ہے نا وہ بے اسم اللہ، کہ جب یعنی بے اسم اللہ کے اندر ابتدا بھی اسی سے، انتہا بھی اسی سے، اور معیت بھی اسی کی. ابتدا، انتہا اور معیت، تینوں کنسپٹس کس کے ساتھ آتے ہیں؟ با میں. تو بے اسم اللہ کون سے اسم سے؟ اب جو حبیب خدا ہے جب وہ خدا کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ آواز با اسم جامع. یعنی کہ اسے آواز کہاں سے نظر آتا ہے؟ اسم اللہ کے ذریعے سے آواز. اور انہیں میں کس کے ساتھ ہوں، کس کے کہاں سے ابتدا ہوئی؟ اللہ سے. کہاں پر انتہا ہوگی؟ اللہ پر. اور کس کے ساتھ ساتھ زندگی ہے؟ اللہ کے.
یہ بات
تو بالکل، اسی لیے میں نے جو پریپوزیشن یوز کیا نا، اسی لیے میں نے یہ ایگزامپل آپ کو دی کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ود کا، یعنی ساتھ میں، اس میں شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شروع کرنے کے بعد خدا کو چھوڑ دیا؟ یا جب ہم انہیں اپنی ہی زندگی کی بات کر لیں، تو کیا جب ہم انتہا تک پہنچے تو کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ تو اس لیے با میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جب اس میں اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی جو ہم چیز کہتے رہے ہیں کہ اس میں معیت قیومیہ کا عنصر لازمی ہے، کیونکہ اگر خدا کی معیت نہیں ہوگی تو وجود کا قیام بھی ہوتے رہے گا، وجود ختم ہوگا. ایک درود محمد اور جی با کے معنی ویسے شروع کے ہیں بھی نہیں،
اس میں مختار نام اللہ کے
نہیں. اس کا ایگزیکٹلی ترجمہ ساتھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عربی زبان میں بہت سارے وہ ہیں کہ جیسے باعث سببیت ہے یا لزوم ہے، اس قسم کے کئی معنی اس میں آتے ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے جو ود ہے نا یہ پریپوزیشن اس کے ذریعے سے یاد رکھیں گے تو معنی بہت حد تک کاملا ذہن میں واضح رہے گا. جی اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کے معنی سمجھ میں آئے گا. تو کس کے کون سے اسم سے بات شروع ہوئی؟ اللہ سے. اللہ کا اسم یعنی مقام الوہیت یعنی مقام جمع کل اسماء یعنی مقام انسانیت اور آدمیت. کل اسماء کا مقام کون سا ہے؟ آدمیت کا مقام, انسانیت کا مقام. تو بے اسم اللہ یعنی اسم اللہ سے ابتدا انتہا معیت خدا کے اسم سے, اس کے بعد اسم اللہ کی تجلی کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ رحمان و رحیم. اب یہاں پر اسم اللہ کی تجلی کسی دوسرے اسم کی طرف مبذول کیوں نہیں ہوئی؟ رحمانیت و رحیمیت کی طرف ہوئی. کیا وجہ سمجھ میں آتی؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی ہم نے اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مثال کے طور پر کریم و عظیم جو لطیف و خبیر, یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو اسم اللہ میں ہے, اسم اللہ کے ماتحت دیگر اسما بھی تو ہیں, لیکن اسم اللہ کی تجلی جب آگے بڑھی تو رحمانیت اور رحیمیت میں کیوں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وجود کی ابتدا ہوئی تو کون سے دو اسماء ہیں کہ جو سب پر حامی ہیں؟ رحمان اور رحیم. وجود کی جب ابتدا ہوئی اور پھر وہ جس جگہ پر آپ کا ذہن رجحان بتانا, پھر جب یہ ہم اپنا کو حوالے سے بتا رہا ہوں امام خمینی کی تفسیر سورہ نام کے حوالے سے, کہ وہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب غیب سے وجود ظاہر ہوا, غیب سے وجود عدم سے نہیں آیا بلکہ غیب سے آیا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, نہ ہو ہی نہیں سکتی, کہ عدم یعنی اندھیرا ظلمت اور وجود یعنی روشنی. کیا کوئی انسان یہ کبھی بھی ثابت کر سکتا ہے کہ اندھیرے سے روشنی پیدا ہوتی ہے یا جہل سے علم پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہے نا, اندھیرے سے روشنی پیدا نہیں ہوتی, بلکہ روشنی کی سورس کچھ اور ہوتی ہے کہ جو اندھیرے کو دور کر دیتی ہے, اور جب وہ سورس ہٹ جاتی ہے تو اس جگہ پہ روشنی کے نہ ہونے کو اندھیرا کہا جاتا ہے. تو عدم سے کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی, یہ ان کا جملہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں تفسیر سورہ ہم میں, کہ غیب سے وجود جب ظاہر ہوا تو اسماء حسنہ رحمان و رحیم کی تجلی کے ساتھ, کہ پروردگار نے جب وجود کو خلق فرمایا تو اپنے کن اسماء کی تجلی کے ساتھ خلق فرمایا؟ رحمان و رحیم. تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اسم اللہ کے ساتھ اس کی معیت میں, کہ وہ اللہ کے جس کی تجلی ابتدا سے ہی رحمانیت اور رحیمیت مبنی ہے, یعنی اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی رحمانیت کی وجہ سے پیدا. ابھی ہم تھوڑی دیر میں رحمان اور رحیم کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں. تو جب بندہ مخلص نے اپنی مناجات کی ابتدا کی تو سب سے پہلے اس کی نظر کہاں پہ گئی؟ وجود کے غیب سے ظاہر ہونے پر سب سے پہلی اس کی نظر وہاں پہ, اور اس نے اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ وجود جو عالم ظہور میں آیا ہے یہ اسم اللہ سے ہے, لیکن یہاں پر جو دو اسماء سب سے اوپر ہیں اس کو خلق کرانے میں, اس کو پیدا کرانے میں, وہ کون سے ہیں؟ رحمان اور رحیم. اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ, جب اس نے اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ خدا نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ الہ نے معبود نے ہمیں وجود بخشا, اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا جملہ ہے, بعض اوقات بڑے اچھے اچھی چیزیں لوگوں کے مارے سے گزرتی ہیں کہ خدا نے پھول پیدا کیے، کیا ضروری تھا کہ اس میں حسن اور خوشبو بھی دیتا، یا خالی اس میں کلر دے دیتا خوشبو بھی دیتا؟ یعنی آپ اس بات میں غور فرمائیے کہ خدا نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں حسن بھی ہے، مزہ بھی ہے، لذت بھی ہے. جیسے کھانا ہے، کھانا کس لیے انسان کھاتا ہے؟ تاکہ زندہ رہے، تاکہ جسم کو انرجی ملے، توانائی ملے. کیا ضروری تھا کہ خدا کھانوں میں اتنی ساری لذتیں بھی پیدا کرتا؟ پانی جب انسان پیتا ہے، کوئی مشروب لیتا ہے، پانی کی ضرورت ہے جسم. کیا ضروری تھا کہ اس میں اتنا مزہ بھی آتا؟ ہر چیز میں آتے کہ کوئی نعمت، آپ اس میں غور فرمائیے گا، کوئی نعمت خدا نے آپ کو ایسی نہیں دی ہے کہ جس میں لذت نہ ہو. کوئی نعمت ایسی نہیں دی. کیوں؟ یہ کیا میسج ہے اس کے اندر کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، ضرورت ہے، لیکن کوئی نعمت بغیر مزے اور لذت کے لیے نہیں دی. یہ میسج ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مہروں، محبت اور لطف و مہربانی کے ساتھ رکھا، یعنی میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں. اس لیے میری منشا یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنی ضروریات پوری کرو، بلکہ میری منشا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں لطف اور مزہ اور لذت دینا چاہیے. یہی تو انسان کے سامنے ساتھ مسئلہ ہے. یعنی کہ جیسے یہ کہہ رہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیار محبت میں کچھ بنا کے دیں اور وہ ہمیں ہی بھول جائیں، اس کے بعد وہ سارا دن اس کھلونے سے ہی کھیلتے رہے اور ہمیں بھول جائیں، اور جب ہم بولیں بیٹا میری بات سن لو گے، نہیں نہیں اب آپ بیٹھیے میں کھیل رہا ہوں. یہ حال ہے انسان، یعنی کہ جب خدا نے نعمتیں دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ کہ خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا، نہ کہ اس کی وجہ سے خدا کو بھول گئے. وہی جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اولاد یہ سلوک کرتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں. تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں لطف اور لذت اور مزہ. تو بندہ جب اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ پروردگار نے صرف وجود کی ابتدا نہیں کی، وجود عطا نہیں کیا، بلکہ وجود کے ساتھ بے انتہا مزے اور لذتیں ہر چیزیں سے، مجھے پھر وہی یاد آتا ہے کہ آج ہم ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ زندگی جو ہے نا وہ ساری اسی مزے کے ہی نام ہے. تو چڑیا کو غور کریں گے، دیکھیں گے اسے چہچہانے میں کیا مزہ آتا ہے، ہرن کو جنگل میں دوڑنے میں کیا مزہ. آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری کائنات صرف اور صرف انجوائے کر رہی ہے خدا کی نعمتوں کو. یہ ان کا ایک بہت مخصوص جملہ ہوتا ہے کہ اصل میں، اور یہی چیز، یعنی میرا بھی آپ کا جو ہے نا میسج یہی ہے کہ دین کو انجوائے کرنا سیکھ، دین کو اپنے سر پر بوجھ بنا کے لادیے کبھی بھی نہیں، ورنہ وہ زندگی عذاب کر دے گا. یہ دین جو ہے خدا کی طرف سے بہترین انجوائمنٹ ہے انسان کو، کہ جب انسان نماز پڑھے تو سرور کو محسوس کرے، قرآن پڑھے تو اس لطف و لذت کو محسوس کرے. یہ جملہ ان کا اکثر ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس بات پہ غور کریں گے چڑیا کو کس قدر مزہ آ رہا ہوگا جو درخت پہ بیٹھ کے چہچہا رہی ہے، کہ یہ پرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں اپنے، اس کو کس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے رحمانیت و رحیمیت، لطف و کرم، مہربانی، یعنی بالکل فری آف کاسٹ اس نے اپنی مہربانیاں لٹائی ہیں اپنی مخلوقات. جب بندہ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمد للہ. جب خدا کے اس لطف و کرم کا جو اس نے وجود کی خلقت میں سب کو عطا کیا بغیر کسی بدلے کی توقع کے، بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کچھ چاہے، ساری کی ساری نعمتیں پھیلا دی، تو سب سے پہلا فقرہ جو اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ یہ الحمد للہ. اور حمد ہے اسی اللہ کے لیے، لیکن اب اس کے بعد جو جن اسماء صفات کی تجلی ہے وہ بدل گیا. کہ پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ یہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ جب وجود خلق ہو گیا تو وجود کو خلق ہونے کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی؟ ربوبیت. یعنی کہ یہ وجود ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ از خود اپنے کمال تک پہنچ جائے، بلکہ اس کو ایک رب کی ضرورت ہے. اور رب کی ضرورت کس کو ہے؟ صرف انسان کو نہیں ہے، عالمین کو ضرورت ہے. عالمین کے ایک ایک ذرے کو، جہاں جہاں پر بھی وجود پایا جاتا ہے، جہاں جہاں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے، ہر ذرے عالم کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے رب چاہیے. تو یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد للہ رب العالمین، یہ پورا توحید کا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے کہ وجود کی ابتدا اللہ سے جو رحمان الرحیم، تمام حمد ال جو ہے یہ حسر ہے، کلمہ حسر ہم سے پہلے جو ال لگایا جاتا ہے یہ دا ہے، دا حمد. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب خدا کی طرف سے. اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی نعمت ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی شکریہ اور حمد نہیں. لیکن الحمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے. اور وہی اللہ جس نے وجود کو پیدا کیا، وہی اللہ جس نے تمام نعمتیں عطا کی، وہی اللہ عالمین کا رب. توحید کا دائرہ مکمل ہو گیا، توحید کا دائرہ مکمل ہو گیا کہ اسی سے آواز ہے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اور اسی کے سبب سے ہدف اور کمال تک پہنچنا ہے اور رسائی.
اس میں یہ بھی جتنی بھی تعریف ہیں، اگر ہم کسی شخص کی کسی خوبی کی تعریف کرتے تو وہ خوبی درحقیقت اللہ کی تعریف ہے. جتنی بھی چیزوں کی تعریف ہوگی وہ درحقیقت ساری تعریف ہیں.
جی حل یعنی کلمہ حسب انحصاب. لیکن اس میں اگر حمد کے معنی دیکھا جائے، ہمارا بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حمد کے معنی اس سے آگے ہیں. اسے شیخ مطہری نے بیان کیا کہ حمد کے معنی اس میں تین چیزیں شامل ہیں، تعریف، شکریہ اور پرستش. اور اس وجہ سے اس حمد میں کسی غیر خدا کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یعنی غیر خدا کے لیے حمد ممکن نہیں ہے. تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے کسی بھی چیز کی اچھائی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، ہم نے تعریف کی، چاہے ہمارا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو. کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ کتنا اچھا موسم ہے، اب موسم ڈائریکٹ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یا آپ ایک پھول کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنا خوشبودار پھول ہے. یہ تعریف اس وجہ سے آپ نہیں کر رہے کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، بلکہ انسان کے اندر حسن و زیبائی سے متاثر ہونے کا جذبہ ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، حسن سے متاثر ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی چیز. یہ تعریف ہے. بعض اوقات تعریف میں جذبہ احسان مندی بھی شامل ہو جاتا ہے. کیا آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب بہت سخی و کریم ہیں، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت مہربانی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا. تو اس تعریف کے اندر جو ہے وہ شکر اور احسان مندی کے جذبات بھی شامل ہو رہے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے اچھے ہیں کہ بس ان سے اچھا پورے زمانے میں پوری دنیا میں کوئی نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا احسان اور ان کی تعریف اس جگہ پر ہے آپ پر، کہ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں اس کے آگے جھک جاؤں اور اپنا سب کچھ اس کو دے دوں. تقریباً یہ ہے پرستش. تو یہ چیز کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ خدا ذاتاً حسین ہے اس لیے لائق تعریف. خدا کا ہم پر احسان ہے اس لیے لائق شکریہ ہے، اور خدا کا حسن اور احسان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ گویا ہمارے پاس سب کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. میری پوری زندگی اسی کی ہے، اور اگر میں اپنا سب کچھ اس کو دے دوں تو میں اس کے احسان کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ جذبہ پرستش ہم سے انہیں کہ جب کہا جاتا الحمد للہ، وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ پروردگار کی ایک تو صناعی، اس کے قدرت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی، جب انسان نعمت وجود کو اور باقی تمام نعمتوں کو جو عطا کی ان کی نوعیتوں کو دیکھتا ہے، تب تعریف، شکر، احسان اور یہ جذبات انتہا کو پہنچ کے پرستش میں بدل جاتے ہیں. یہ ہے ہم الحمدللہ. کس کی ہم؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب. رب کے معنی کیا ہوئے؟ رب کون ہے؟ نہیں، اس کو تھوڑا سا کھلا کریں چیزوں. رب کون ہوتا ہے؟ پرورش کے لیے آپ سوچیے، پرورش کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ پرورش کیسے ہوتی ہے؟ پرورش کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پروان چڑھایا جائے. پرورش کے لیے سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ جس ماحول میں تربیت کی جائے. پرورش کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ خالی ماحول میں سامان پکڑا کے چھوڑ دیں تب بھی پرورش نہیں ہوتی، بلکہ ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے، خاص طور سے جو بچے ہیں ناسمجھ ہیں کا مقام ہے، کہ تاکہ ہر موقع پر ان کو رہنمائی اور گائیڈنس بھی پرووائڈ ہوتی رہے تاکہ وہ اپنے ہدف پہ آگے بڑھیں. اور پرورش کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہدف کی نشاندہی اور تعین. یہ تمام کے تمام مواقع کس میں آتے ہیں؟ رب ربوبیت، کہ خدا نے وہ ماحول پیدا کیا ہمارے لیے کہ جس میں ہم پروان چڑھ سکیں. خدا نے وہ تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے کہ جن کے ذریعے سے ہم آگے جا سکیں. خدا نے ہماری رہنمائی فرمائی جس کے سبب سے ہم اپنے منزل پر قدم آگے بڑھا سکیں. اور خدا نے ہماری رہنمائی ہدف اور منزل کی جانب پہ ہمیں بتایا کہ پہنچنا کہاں پر ہے. یہ بھی رب کا کام ہے. جیسے استاد ہے، استاد ہی یہ بتاتا ہے نا کہ تم کو اپنی پڑھائی کے بعد کہاں پہ پہنچنا چاہیے، بلکہ پہنچاتا وہی وہاں. تو ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ وہ ہستی ہے جو عالمین کی ربوبیت جس کے دست پر ہے، کہ تمام اسباب و وسائل اس کی طرف سے، ماحول، سازگار ماحول اس کی طرف سے. آپ نے اس چیز پہ غور فرمایا نا کہ ہر مخلوق کو وہ ماحول ملا ہوا ہے کہ جس میں وہ خود اپنی خلقت کے اعتبار سے کمال حاصل کر سکے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے، چڑیا کے گھونسلے میں جو ماحول ہوتا ہے وہ انسان کو دے دیا جائے تو ہمارے لیے بیزاری کا سبب ہے. یا اسی طریقے سے درندوں کا جو بھٹ ہے جس میں بھیڑیے اور شیر اور اس قسم کے جانور پروان چڑھتے ہیں، انسان کو لے جا کے وہاں رکھ دیا جائے اس کے لیے ناگوار ہے، لیکن اسی قسم کا ماحول اس کے اپنے لیے سازگار ہے. کہ ہر ایک کو خدا نے اس کے اپنی خلقت کے اعتبار سے پروان چڑھنے والا ماحول اور اسباب و وسائل کرا. یہ ربوبیت، ہدف کی طرف رہنمائی، ہدف کا تعین کر کے بتایا. اور بلکہ اس سے بڑی پیشکش کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ سب سے بڑی پیشکش ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں پکڑ کے بھی لا سکتے. اگر تم ہم پر اتنا بھروسہ کر لو تو ہم تمہارا ہاتھ تھام کر بھی تم کو منزل پر پہنچا سکتے. یہ بوجھ بھی تم پہ نہیں ڈالیں گے.